جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی
میرا کوشچن ہے، بک سعود نے لاسوں سے کہا تھے سر، اس میں لکھا ہے تمہاری محدودیت کی اصل وجہ تمہاری آرام طلبی اور ذاتی مفاد سے وابستگی تھی، کہ سوا اور کچھ نہیں، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی رفتار بڑھاؤ، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے خدمت حل. سر تو یہ رفتار جس طرح بڑھانے کا اس میں بات ہو رہی ہے، تو خدمت حل آپ کی تھوڑا اس کو کنیکٹ کر دیں گے خدمت حل کے ساتھ؟
مطلب جی سرونگ ادرس، سرونگ ادرس مینس کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو سرو یو. آپ جب ایکسپیکٹیشن توڑ دیں گے، جب لفظ سرو خدمت خلق آ گیا نا، دوسروں کی خدمت کرنا آ گیا. مثلا آپ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے. اب ہمارے ذہن میں معاشرے میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر آپ لنگر خانہ کھولتے ہیں تو آپ خدمت کر رہے ہیں. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بے شک ایک خدمت ہے، کسی کو کھانا کھلانا خدمت خلق میں ہی آتا ہے، لیکن خدمت خلق سے مراد اب فرض کریں کہ آپ اپنی گارڈننگ کرتی ہیں، آپ پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، تو یہ کیا ہے، خدمت خلق ہے یا نہیں؟ اگر آپ گھر میں گملے رکھ کے اس میں مٹی ڈال کے وہ پودے لگا کے اس کو ڈیلی لک آفٹر کر رہے ہیں، پانی دیکھ رہے ہیں اس کو کہ پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا، یہ سب کیا ہے؟ اب چڑیوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں، مطلب ایک چھوٹے سے ببل آف یور لائف، اپنے اس ببل میں اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے اب آپ بچوں کو، اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کے بچوں کو بھی جو بھی مطلب لے کے بیٹھ گئے کہ آؤ بھائی تمہیں پڑھاؤں، آؤ بھائی تمہیں یہ ڈرائنگ کروا دوں، تاکہ ان کی انرجیز کو پوزیٹو ڈائریکشن دی جا سکے. یہ سب کیا آ گیا؟ خدمت خلق. اب کسی کے سوالوں کا ایسا جواب دینا کہ اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ خدمت نہیں ہے اس کی. کیوں جی؟ یعنی خدمت خلق کے شعبے سن لیجئے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک باڈی نیڈ کو پورا کرنا خدمت ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اس کے ذہنی تقاضوں کو پورا کرنا بھی خدمت ہے. اس کے ذہن کی پٹری سیدھی کر دینا بھی خدمت خلق ہے. اب دیکھیں نا، آپ کسی سے گپ لگا رہے ہیں اور گپے مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو نہیں کر رہی تو خدمت. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کی طرف اس کا دھیان لے جائیں، کیا ہوا، خدمت خلق ہوگی کہ نہیں؟ آپ نے اس کو پٹری پہ چڑھانے کی کاوش کر دی. ٹھیک ہے نا، مثلاً آپ نے کوئی ایسی بات چھیڑ دی کہ ان کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ بھائی بندے کو اس کے مالک، اس کے خالق، اس کے رب سے جوڑنے کی کاوش سب سے بڑی خدمت ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو کیا ہوگا جب آپ اس طرح خدمت خلق میں بزی ہوں گے تو آپ کا ذہن ورکنگ کرے گا، اس سے پھر آپ کے سینسز کی سپیڈ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، تو وہ ایریا آف کیچمنٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، ایریا آف سروس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا نا، یعنی اسی میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ سر.
جی ویلکم. جی جی وعلیکم السلام. محمود کسے کہتے ہیں؟
ہم بھی اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں.
جی ہاں, یہ کس لیے ذکر کی ہے؟
جی یہ ہم سے مقابل اللہ تعالیٰ کے ہم مقام محمود پر فائز ہو جائیں.
دیکھیں نا, محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کو پریز کیا گیا ہو. ہاں بالکل ٹھیک, حمد میں نے پریزل یعنی اپریسیشن, یعنی جب آپ کا ذہن اللہ کی اپریسیشن میں اتنا ڈوب جائے کہ وہاں سوائے اپریسیشن کے کچھ رہے ہی نہ, تو یہ مقام کیا کہلائے گا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ چلے جی, ویلکم.
جی السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
میرا ایک مجھے بات کلیئر کر دیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں رب السماوات والارض, تو اس کا ہمیں بظاہر تو میننگ سمجھ آتا ہے, آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا سکتے ہیں؟ جو
رب کہتے ہیں, جی رب کہتے ہیں وسائل فراہم کرنے والی ذات, رب کہتے ہیں تربیت دینے والی ہستی کو. غور کریں کیا بتا گیا آپ نے, لفظ تربیت میں دیکھا, اس میں بھی ربوبیت ہے. کسی کی ٹریننگ کرنا, کسی کے ذہن کو پٹری پہ چڑھانا, اس کی تربیت کرنا, یہ بھی ربوبیت کی صفت میں آتا ہے. اللہ رب کریم رب السماوات ہے, یعنی وسائل ایسے فراہم کرتا ہے کہ آپ کے شعور کے سارے درجے اور آپ کی سکرین پہ جو کچھ آپ کو درکار ہے وہ سارے ریسورسز اللہ فراہم کرتا ہے. مادی یا غیر مادی دونوں قسم کے ریسورسز ہیں. آپ کو وقت پہ جواب نہ سوجھے کسی سوال کا, آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اگر آپ اسے پراپرلی ڈسکرائب نہ کر سکیں تو کیا ہوا, وسائل کی فراہمی کمی پڑ گئی نا, وسائل کی فراہمی میں کمی آ گئی. تو وسائل کی فراہمی میں ہم چونکہ صرف جب وسائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, مادی چیزوں کو تک محدود رکھتے ہیں. ہمارا ویژن بہت ہی لمیٹڈ اس میں رہتا ہے. اگر ہم اس میں مادی کے ساتھ غیر مادی چیزیں بھی شامل کر لیں تو پھر یہ ربوبیت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سماوات کو وہ کیسے فیڈ کر رہا ہے اور ارتھ کو کیسے کر رہا ہے, یعنی کہ شعور کے درجوں پہ اور سکرین پہ ہر درجے پہ وہ فیڈ کر رہا ہے, ہر درجے پہ. اور پھر جو سماوات, یعنی اگر آپ ظاہری ہیون لیتے ہیں, آسمان لیتے ہیں, تو آسمان اور اس کی مخلوقات, زمین اور اس کی مخلوقات, یہ ساری اسی لفظ میں چھپی ہوئی ہیں.
مجھے ذرا سا بتائیں کہ جو ہمارا
ارتھ
کو بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فری. تو سر اس میں جو وسائل فراہم کرنے کا مراد ہے وہ مادی طور پہ ہوگا نا سر؟
یہ دونوں ہوئے نا, دیکھیں مادی وسائل کے ساتھ ساتھ غیر مادی بھی تو درکار ہے نا. اب میں آپ کو سکرین پہ تھوڑی وضاحت عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں مکھی ہے نا, یہ مکھی بھی ایک سکرین ہے. آپ ایک گلاب دیکھ رہے ہیں تو گلاب ایک سکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, یعنی اس کا مادی وجود ایک سکرین ہے. آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو مظاہرہ ہے اس بندے کا وہ اس کے مادی جسم کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. تو وہ بندہ کیا ہوا, ہر بندہ اپنی جگہ ایک سکرین ہے. پوری دنیا یہ زمین جو ہے یہ بھی ایک سکرین ہے, چاند بھی ایک سکرین ہے, سورج بھی ایک سکرین ہے. ٹھیک ہے نا, جب ہم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو پوری کائنات ایک سکرین ہے. جب ہم کائنات میں گلیکٹیکل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک سکرین ہے. پھر آپ اس میں سولر سسٹم دیکھ رہے ہیں تو سولر سسٹم بذات خود ایک سکرین ہے. پھر اس سولر سسٹم میں آپ ارتھ یعنی زمین کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس پہ نوئے ہیں, وہ نو کے درجے پہ بھی سکرین ہے. اور پھر یہی سکرین انفرادی درجے پہ ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں نا, ہمارے ذہن میں ٹو ڈائمینشنل سکرینیں پھنسی ہوئی ہیں. سائنس نے اب آ کے تھری ڈائمینشنل سکرین کی بات کی ہے. روحانیت کہتی ہے کہ ہماری سکرین سکس ڈائمینشنل ہے. دیکھیں نا, آپ آگے دیکھتے ہیں, پیچھے کا احساس کرتے ہیں, دائیں کا بائیں کا اوپر کا نیچے کا. آپ چھ سمتوں میں ہیں یا نہیں؟ اب جب آپ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو تھری ڈائمینشنل دیکھتے ہیں. جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو آپ سکس ڈائمینشن میں دیکھ رہے ہیں. اب آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھ کی چھ سمتوں کا احساس آپ کے اندر ہے یا نہیں؟ اب یہ سکس ڈائمینشنل سکرین ہوئی. لیکن جب ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تین ڈائمینشن دکھتی ہیں. لیکن اگر ہم اسپرچولی, اسی کو اسپرچل کہتے ہیں ہونا, کہ آپ کا ذہن اس کے وجود کے اندر کی اس کیفیت کو سمجھے کہ یہ سکس ڈائمینشنل کیسے ہے. اب ذرا امیجن کریں, میں ایک امیجنری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک صوفے کو امیجن کریں تو صوفہ خود کو اپنے آپ کو آپ صوفہ سمجھیں تو صوفے کے دائیں ہوا بایاں ہوا اوپر ہوا نیچے ہوا آگا ہوا پیچھا ہوا, ہاں یا نہیں؟
بالکل.
تو میرا خیال ہے اس وقت اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ جس سکرین ارتھ جو ہے یہ سکس ڈائمینشنل سکرین ہے. اللہ کا جی, بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو بڑا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, تعقل کرو, ادراک حاصل کرو, فہم حاصل کرو. خوش رہیے, خوش رہیے جی جناب.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ میرا سوال جو ہے وہ ابا کا بھی جو لیکچر آیا تذکرہ قلندر بابا اولیا اس میں سے ہے سر, جس میں حضور قلندر بابا اولیا نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے کہ انسان دو شعوروں میں رد و بدل ہوتا ہے. وہ دو شعوروں کی بات ہے اور اس کا جو تھا وہ آواز کیا ہے اس سے ریلیٹڈ تھا.
جی جی.
تو اس میں شعور اور لاشعور کی سر بات یہ تو تھوڑا سا یہ ابا دین جو فرمایا میں اس کو تھوڑا سا ڈر کے آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں سر, کہ وہاں خیالات کی بات ابا نے کی کہ بہت غور سے سنیے گا کہ ایسا کوئی کہ جو ہمارے لیے ناگوار خاطر ہے, جو ہمارے ذہن کے اوپر بار اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور ہم پر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خیال نہیں آئے, لیکن وہ خیال ایسا لگتا ہے کہ سمٹ گیا ہے ہمارے ذہن کو اور ہم اس خیال کو دور کرنے میں بے بس ہیں. ایسی کیفیت اکثر ہوتی ہے, تو یہ بات اپنے فرمائی پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو وقت کا جو وقفہ ہے وہ ہمیں اس کا طویل لگتا ہے ایسے خیالات کا. اور پھر اپنا یہ بھی فرمایا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ سب پر ہی ہوتی ہے, اور پھر اگر ان چیزوں کو محسوس نہ کیا جائے تو اس میں تسلسل واقع ہو جاتا ہے. تو سر مطلب اس کو محسوس کرنا بھی ضروری ہے, نہ کریں تو تسلسل واقع ہو جاتا ہے, یعنی پے در پے وہ خیالات آتے رہتے ہیں. اور جب وہ خیالات پے در پے آتے رہتے ہیں تو شعور کے اوپر الگ سے ایک ضرب پڑتی ہے اور شعور تھک جاتا ہے, اور تھکنے کے بعد بالآخر وہ مجبور ہو کر سمجھوتا کر لیتا ہے, اور وہ آدمی خیالات میں اتنا زیادہ انہماک اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ تقریباً شعور سے وہ دست بردار ہو جاتا ہے, یعنی
پاگل
جی سر پاگل ہو جاتا ہے. تو سر اس کی وجہ جو اپنے بتائی وہ شعور میں اور نا شعور میں اللہ تعالیٰ نے جو توازن رکھا ہے تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو سر یہ جو مقداروں کی بات کی ہے, یعنی جو مقداریں ہیں شعور کی اور لا شعور کی, ان شعور کی مقداروں میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. سر اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک طرف مطلب وہ آپ اس خیال سے جان ہی چھڑانا چاہ رہے ہیں اور جو توجہ نہیں دے رہا, پھر وہ
اللہ نے قرآن نے ایک لفظ میں بات بتا دی ہے.
جی سر
میزان کیا لا تخسروا فی المیزان.
جی سر
بیلنس ٹھیک ہے. آپ کو ان دونوں شعوروں کی ورکنگ میں, حواس کی ورکنگ میں, کسی چیز کو فیل کرنے کی شدت میں توازن رکھنا ہے. جب آپ اوور ڈوئنگ کرتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ توازن بگڑ جاتا ہے. جب آپ کسی چیز کو سطحی کرتے ہیں توازن بگڑ جاتا ہے, یعنی انڈر ڈوئنگ یا اوور ڈوئنگ. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہو گئی. اب جب ہم کسی بھی چیز کو بڑھا دیتے ہیں, یعنی فرض کریں آپ حواس کی رفتار کو ضرورت سے زیادہ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ مادی جسم ساتھ نہیں دے سکے گا. باقی تو بڑی باتیں ہیں, میں چھوٹی سی بات آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. آپ اس پہ توجہ دیں کہ آپ سانس لیتے ہیں, جب آپ اتھلا سانس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں. ہاں یا نہیں؟ آپ سانس بیلنس میں نہیں لے رہے, آپ پورا گہرا سانس نہیں لے رہے, یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے. بیلنس سارے آؤٹ ہوتے ہیں جب آدمی کا سانس بیلنس میں نہیں رہتا. میں آپ کو پریکٹیکل بات, وہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو اسٹریٹ اوے اس کا پریکٹیکل پہلو ایسپیکٹ جو ہے وہ بتا دیا ایک لفظ. کیا حضور مرشد کریم کی ساری گفتگو کا خلاصہ اسے ایک لفظ میں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ بیلنس رکھ کے چلنا, آپ کو محسوس بھی کرنا ہے لیکن اس کو زیادہ توجہ بھی نہیں دینی. آپ اس کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے اسیس کیا. اور اگنور کیسے کریں گے؟ ایک سچویشن ہے, آپ کہتے ہیں بھائی میں اس سچویشن کو, وہ جو بیزاری کا لفظ استعمال ہوا آپ نے جو ابھی اقتباس پڑھا, اب اس میں جب آپ کسی چیز کو اگنور کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے اسے فیل کریں گے, پھر اس کو لاجیکلی کنکلوڈ کریں گے. آج یہ اگنور کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں, اس کی بابت عرض کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ناگوار صورت حال کو آپ نے کیا کیا؟ اسیس کیا. اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے. آپ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. مثلا گرمی بڑھ گئی, اب گرمی ہے ماحول جو ہے وہ گرمی ہے, بجلی نہیں ہے, پنکھا نہیں چل رہا, ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ اس کو سوچتے رہے گرمی ہے 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 تو وہ گرمی لگتی رہے گی اور زیادہ لگے گی. اب اس کو اگنور کیسے کرنا ہے؟ آپ کہتے ہیں گرمی ہے میں اسے کیسے اگنور کروں؟ اس کا حل ہاں بھائی ہے گرمی, پھر تسلیم کیا نا. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کا ایک حل یہ ہے کہ میں نہا لوں, ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سر پہ پانی ڈال لوں, خود کو گیلا کر لیں وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں کہ زیادہ گرمی لگے تو آپ اپنا دایاں نتھنا بند کر لیں. یہ کیا کیا ہم نے؟ اب گرمی سے لڑنا چھوڑ دیا اور اس کا اپائے کرنا شروع کر دیا. اب ہم اسے ختم تو نہیں کر سکتے, تو کیا کیا؟ ایڈجسٹ کیا. اب یہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد کیا ہوا کہ وہ آپ نے گویا اس کو اگنور کر دیا. یو اسٹارٹڈ لیونگ ود اٹ اور ساتھ میں اس کو اگنور بھی کر دیا. یعنی اگنور, اب آپ کو میں کہوں گرمی اگنور کر دیں, آپ کہیں گے پاگل آدمی ہے یہ, کیا فضول بات کر رہا ہے, گرمی کیسے اگنور ہو سکتی ہے, وہ لگ رہی ہے تو میں کیا کروں. میں نے آپ کو کیا کہا اس کو ایڈجسٹ کیسے کریں؟ میں نے آپ کو پہلے ٹرک سکھایا کہ دائیں نتھنا بند کر لو, ٹھیک ہے, تاکہ گرم رنگ اندر جانا بند ہو جائے, ٹھنڈے رنگ اور گہرے سانس لو آرام آرام سے, تو نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے اندر خود بخود جائے گا. کیا ہوا؟ ذہن شانت ہو گیا. اب وہ ناگواری کو, آپ ناگواری کو تکرار چھوڑ کے تو اس کا اپائے کرنے لگ گئے. واضح ہو گئی بات؟ جی
تھینک یو سو مچ سر.
مائی پلیزر. جی
سر ایکچولی کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ یہ جو بہت جلدی میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہاں
آپ نے انہیں سچویشن کے مطابقت سے شزرا منتخب فرمایا.
بالکل سر
جی
آپ تو جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر.
اللہ خوش رکھے. جی جی جناب علی
سر میں پوچھوں.
بسم اللہ
سر میرا سوال ہے احسان التصوف سے پیج نمبر 83.
اچھا ماشاء اللہ.
خالق کائنات اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور درجہ فکر کا علم عطا کیا گیا ہے. سب جیسے ہی سوال اب آ رہا ہے سر, ان روشنیوں کا ذخیرہ ہے جن سے حواس تخلیق ہوتے ہیں اور حواس میں شعور داخل ہوتا ہے. جیسے جیسے درجہ فکر کی روشنیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور شعور میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لاشعوری تحریکات کو زیادہ سے زیادہ قبول کر دیتا ہے. سر پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟
میرا خیال ہے کہ اس میں ایکسپلینیشن کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ تو پلین اسٹیٹمنٹ ہے اور بڑی بات کہی ہے حضور نے. میرے سامنے اب تحریر ہے نہیں تو اس میں سے نکات اٹھا دوں. سب کچھ طرز فکر, سارا کچھ طرز فکر. طرز فکر کی اصلاح کا نام دیکھیں نا مراقبہ تصور شیخ. جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ تصور شیخ کا مراقبہ اس طرح کریں کہ آپ یہ تصور جمائیں کہ آپ خود بنفس نفیس ابا ہیں, یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ میں ابا ہوں. میں نے کیا عرض کیا کہ اس طرح سے مراقبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرشد کی طرز فکر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بڑی سمپل سی مثال دی ہے کہ بھئی بچہ ماں کی نقل کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, اس کے اندر ماں کی طرز منتقل ہوتی ہے. جب آپ مرشد کریم کی طرز فکر کی نقل کریں گی, یعنی ان کی نقل کریں گی, تو آپ کو ان کی طرز فکر منتقل ہوگی, پھر ان کو ان کا ذہن منتقل ہونا شروع ہو جائے گا, پھر ان کی صلاحیتیں منتقل ہوں گی, پھر ان کا علم منتقل ہوگا. یہ بات کئی دفعہ عرض کی ہے نا. اب طرز فکر, اللہ کی طرز فکر اپنانی ہے, پہلے آپ مرشد کی اپنائیں گے, پھر آپ کو امام سلسلہ کی طرز فکر سے روشناس کرایا جائے گا, پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے آشنا کیا جائے گا. اسی لیے حضور مرشد کریم ہارے کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کتاب جلد اول روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ, کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا, یہ سارا کچھ ملا جلا ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ایک طرف کہیں آپ دیکھیں, اب یہ آپ احسان اور تصوف پڑھ رہے ہیں, اس میں حضور قلندر باب اولیاء کی تعلیمات ہیں, مرشد کریم نے اس کی وضاحت جس طرح سے کی ہے, تو گویا بیک وقت دونوں پہ, پھر ساتھ ساتھ وہ احادیث کے حوالے آتے ہیں, قرآن کے آتے ہیں. تو بیسیکلی قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کی طرز فکر کا آئینہ دار ہے. وہی ٹھیک ہو گیا نا؟ اب واضح ہو گئی بات؟
جی سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے ویسے تو بتا دی تھی, کیا ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی پرسوں بات کرتے ہوئے, کہ ہم یہ چاروں چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, الفاظوں میں دوہرا رہے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں, اس کا میکانزم سمجھنا چاہ رہی تھی, اور اس چیز کا یقین ہمارے اندر کیسے اس طرح سے اجاگر ہو کہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ چیز اس وقت میں ہو رہی ہے. کیونکہ سر ابھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک بچہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کر لیتا ہے, لیکن ایک بچہ یہ وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ کیوں کہا گیا ہے اور کس وجہ سے کہا گیا, اس کے نتائج کیا ہو, مطلب وہ ہر چیز کو جانتا ہے.
اب وہ اچانک حادثاتی طور پہ جانتا ہے یا اس کی گروتھ, اس کی ٹریننگ کی وجہ سے اس کا ذہن کھلا ہے؟ غور کریں. ہاں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ذہن کو تربیت دینی ہے, اور اس کا حل واحد, دیکھیں ہماری روحانی تربیت ہمارے روحانی ٹیچر یعنی مرشد کریم نے کرنی ہے. ہم جب تک ان کے سامنے سبمٹ نہیں کریں گے اپنے ذہن کو, وہ تربیت نہیں کر سکتے. مثال ہے بھائی, بچہ نائی کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ ہلنا شروع کر دے تو وہ نائی اس کے بال نہیں کاٹ سکتا. خواتین جب پارلر جاتی ہیں تو تین تین گھنٹے انہیں بیٹھنا پڑتا ہے, بال تو چار چار گھنٹے بھی بیٹھنا پڑتا ہے. اب وہاں پہ وہ چار گھنٹے کیوں بیٹھی, اور وہ بھی سبمیشن کے ساتھ. آپ مرشد کریم کو ایک مشاطہ جتنی اہمیت نہیں دے رہے, یعنی ان کے سامنے آپ اپنا سر رکھ کے ساکت بیٹھنا. ایمانداری سے بتائیں, پارلر میں یا نائی کے سامنے آپ ہلتے رہے تو وہ بال کاٹ لے گا یا کاٹ لے گی؟
نہیں سر, کبھی نہیں کاٹ لے
گی. بات سمجھ آ گئی؟
جی 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 سر.
شانتی سے بیٹھنے کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں.
جی سر, صحیح ہو گیا سر.
جب آپ اللہ واسطے, اللہ کے لیے आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके छोड़ देते हैं ढीला, जो ख्याल आ रहा आने दे आने दे। जब आप शौरी तौर पे गौर फिक्र करने लग जाएंगे तो वो इनफ्लो टूट जाएगा। तो जब तक आप शौरी सतह पे बात को समझने के चक्कर में रहेंगे तब तक ही नहीं आएगी। आपको लाशऊर तक जाना है तो आपको शांत होके बैठना पड़ेगा।
बिल्कुल ठीक हो गया।
खुश रहिए।
बिल्कुल ठीक हो गया। सर अभी ये जैसे मुरादे में जब बहुत इस तरह से शांति आती है तो हनूज हो जाता है थोड़ा ज्यादा, उसमें कुछ हो रहा होता है, कुछ चीजें चल रही होती है, लेकिन उसे हाथे में
इसी की मश्क करते रहने से। आपने कलंदर शोर किताब में नहीं पढ़ा मुराकबे के दर्जे, हनूज के बाद विरूद, फिर विरूद के बाद मुराकबा, याद आ गया? याद आ गया ना कि पहले हनूज है, फिर विरूद है, फिर जाके कहीं मुराकबा शुरू होगा, फिर शहूद है। ठीक हो गया?
सही हो गया, ठीक हो गया सर।
तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं कि जी गनूज की कैफियत सारी हो गई। लोग यहीं पर उठ के फुदकना शुरू कर देते हैं, वो सारी कैफियत टूट जाती है। ठीक हो गया?
ठीक हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर।
माशाल्लाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल ना एहसान और तब्रबु से है। सर मैंने तीन क्वेश्चन निकाले थे, लेकिन एक्चुअली जो बात है वो की जो हमारी पहला सवाल जो आया था वो ये था की एहसान और तब्रबु से किताब में सुनते हैं की कायनात को पहले सूफी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम था। तो सर सूफी के मायने जाहिर से ज्यादा बाकी का ख्याल रखने वाला। मेरा सवाल ये सर, तो फिर वो गलती के मुर्तकिब कैसे हुए थे जब से वो तो ज्यादा ख्याल रखने वाला था?
बात ये है कि बंदा सीखता कैसे
गलती से सर?
अब समझ आ गई। सूफी के बारे में ये ख्याल आपको कैसे आ गया वो गलती नहीं कर सकता? सूफी अपनी और दूसरों की दोनों की गलतियों से सीखते हैं। आप ये समझें कि वो ऐसा बंदा है जो गलती नहीं करता। हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमसे गलती ना हो। देखे ना क्या मासूमाना ख्वाहिश की उन्होंने, क्या मासूमाना ख्वाहिश की कि हमसे गलती ही ना हो, कोई ऐसा तरीका बता दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। उन्होंने कहा ये क्या सवाल पूछा आपने भैया, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आप डेवलप ही नहीं कर सकते खुद को। वाजे हो गई बात?
जी सर। अच्छा सर एक चीज मैं बढ़ाता हूँ कि सर मैंने ये एहसान में तसव्वुफ पढ़ रही थी तो एक सवाल आया वो टीचर से, जब मैं ये पढ़ के फिर बाद में बढ़ाते रही थी सर, एहसान और तसव्वुफ का एक्चुअल सर मीनिंग आप इस्तेमाल कर रहे थे, बेसिक क्या है एहसान और तसव्वुफ?
व्हाट ए क्वेश्चन जी, मजा आ गया। सुने लफ्ज एहसान के क्या मुराद है और तसव्वुफ की मैं लफ्जी मीनिंग दर्ज कर देता हूँ आपकी खिदमत में। लफ्ज एहसान जो है ये हुस्न से है, यानी किसी काम को इस तरह परफॉर्म करना कि उसमें हुस्न पैदा हो जाए, ये एहसान है। हम लोगों ने اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی کو 10 روپے دے کے تو اس کو شرمندہ کرتے رہو کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا. قرآن نے نا کہ ان اللہ یہ کیا یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ. مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے. ان اللہ یحب المحسنین, ٹھیک ہے. اب اللہ رب کریم محسنین سے پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں اسی چکر میں 10 روپے دے کے تو سمجھتے ہیں اللہ نے ہم سے بڑا پیار کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ وہ اپنا غلط مطلب سمجھنے کی وجہ سے بہت ناراض ہو رہے ہیں ہم سے. میں آپ کو حسن کی مثالیں دینے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب بچہ تصویر بناتا ہے, ہر بچہ تصویریں بناتا ہے کاغذ پہ, ٹھیک ہے. ان میں سے کتنے بچے ہیں جن کی تصاویر ماں پرزرو کر لیتی ہے, بچا لیتی ہے, انہیں ردی کی ٹوکری نہیں پھینکتی بلکہ اٹھا کے ٹانگ دیتی ہے. تو وہ ہر بچے کی نہیں, کچھ بچوں میں سے کسی ایک آدھ بچے کی, 2 بچوں کی, 10 بچوں کی تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی امائیں ان کو فریم کرا کے ٹانگ دیتی ہیں, یہ میری بیٹی نے بنائی ہے, یہ میرے بیٹے نے بنائی ہے. ہاں یا نہیں؟ یعنی اس بچے کی بنائی ہوئی تصویر کچھ قوانین کی پابندی کی وجہ سے ردی کی ٹوکری میں جانے سے بچ گئی, یعنی خسارے سے بچ گئی. یہ سورہ اثر کا ترجمہ ہو گیا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین, سوائے ان کے. آمنو جو کچھ بات طے کرتے ہیں, وعملوا الصالحات اس پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں, وہ تواصوا بالحق کے یعنی حقیقت شناسی کے ساتھ عمل کرتے ہیں, وہ تواصوا بالصبر جد و جہد کامیابی کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ پامردی کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں, تو یہ خسارے سے بچ گیا. اب اگلا درجہ محسنین کا یہ ہے کہ میں نے یہ مثال دی کہ اب وہ بچہ, ٹھیک ہے, جس کی تصویر اس کی اماں نے وہاں ٹانگ دی, وہ بڑا ہوتے ہوتے صادقین بن گیا. اب کیا ہوا کہ صادقین نے اپنے کام میں حسن پیدا کر دیا. ہاں یا نہیں؟ اس کا جو حسن ہے اس کی وجہ سے اب وہ محسن کہلائے گا. اس نے اپنے کام میں حسن پیدا کر دیا, ٹھیک ہو گیا. اب احسان کا ترجمہ یہ بنا کہ جب آپ اللہ سے تعلق بنا رہے ہیں تو کم از کم اس میں اتنا حسن تو پیدا کر دو کہ تمہیں محسوس ہو کہ مطلب تم اس کو دیکھ رہے ہو. کائن نہ کا طرح, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر دوستی اس درجے کی ہو جائے کہ آپ کو اللہ دکھنا شروع ہو جائے تو یہ احسان ہے, حسن پیدا ہو گیا. درجہ تعلق کا, کسی کے ساتھ تعلق کا وہ درجہ جس میں آپ کو وہ غیاب میں دکھے, یہ محبت کا حسن ہوا, یہ تعلق کا حسن ہوا, اسی کو احسان کہا گیا. اللہ سے اس درجے کا تعلق کہ آپ کو اللہ دکھے, یا کم از کم یہ کہ اتنا تو ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ لفظ احسان کی ڈیفینیشن ہو گئی, یعنی درجہ حسن کا تعلق اللہ سے رکھنا احسان ہے. اب یہ ڈیفینیشن یاد رہے گی, اللہ سے تعلق میں حسن پیدا ہو جائے تو حسن تعلق میں کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی خوبصورت بات کہی اس نے. اب بات میں خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ آپ کہتے ہیں نا فلاں بندے سے میرا تعلق بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اسی کو احسان کہ تعلق کا درجہ حسن آ جائے، تعلق میں حسن پیدا ہو جائے، تو یہ کیا کہلایا؟ احسان. اب آ جائیں ذرا تصوف پہ. تصوف کا لفظ جو ہے یہ گریک ورڈ فلوسفی، آپ نے سنا ہوگا، فلوسفی، 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 ٹھیک ہے؟ یہ صوفی کہتے ہیں وزڈم کو، دانش مندی کو. اب ذرا غور کریں کہ تصوف اصل میں کیا ہے؟ وزڈم. یہ لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا، یعنی ہمارے پاس جو دستیاب لٹریچر ہے اس میں، مقالات افلاطون میں، پلیٹو نے سوکریٹس کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ہی واز اے گریٹ سوفسٹ. ٹھیک ہو گیا؟ جب مسلمانوں نے گریک لٹریچر کو، یونانی لٹریچر کو، رومن لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کر کے ادھر منتقل کیا، تو سوکریٹس کی تعلیمات جو تھی وہ ادھر ٹرانسلیٹ ہوئی، تو اس میں انہوں نے وزڈم کے لیے لفظ صوفی کو صوفی بنا دیا، عربیسائز کر دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے یہاں اس کا اکثر تعلق جوڑا گیا بالوں سے، کیونکہ وہ کسی نے اندازہ لگایا کہ یہ لفظ بالوں سے ہے، صوف کہتے ہیں اون کو، تو وہ جو بندہ اونی کپڑے پہنتا ہے اسے، وہ ظاہری شخصیت سے کیا تعلق ہے؟ کسی نے کہا یہ صفا، اصحاب صفا، حضور نے وہ جو صفیں بچھا کے جگہ بنائی جہاں لوگ بیٹھتے تھے اسے صفا تھا، اس کا تعلق شخص سے ہے. اگر ہم اس سینس میں لیں تو صف آرا ہونا، یعنی کہ ذہن کی ترتیب کو ٹھیک کرنا، ذہن کی ترتیب کو ٹھیک کرنا. میں آپ کو دیکھیں، ایک میں نے آپ کو اس کا صوفی کا گریک تعلق بتایا تو وہ وزڈم ہے، اگر آپ اسے اون سے لے تو وہ میری عقل نہیں مان رہی. اگر اس کا تعلق صوفا سے جوڑ کے صوفی بنا رہے ہیں تو وہ اس سینس میں کہ وہاں تھاٹس کو ری ارینج کیا جا رہا ہے. تو صوفی کا جو ترجمہ حضور مرشد کریم نے فرمایا وہ سن لیجئے، ذہن کا تزکیہ، اپنا تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس کرنا. اب تزکیہ نفس کیا ہوگا؟ کہ آپ کا ویژن بڑھے گا، آپ کے اندر دانش مندی پیدا ہوگی، سچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے،
کھوٹ لگانے کی عادت ہو جائے گی. تو ہمارے پاس اپنی انا کا کھوٹ لگانے کا علم،
مطلب یہ کہ یہ دیکھیں نا، اب جملے کی ذرا اس کو کھولیں، کھوج لگانا کس لیے ہے؟ بھئی ایک چوہے کی طرح آپ سوراخ میں گھس گئے تھے، جی میں کھوج لگا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اسے بعد میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ کھوج لگانے سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو پراپرلی جاننا اور پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے کھوجنا، اب دیکھیں نا، آپ مائننگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ دھات ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہے کہاں، پھر جب مزید کھوجتے ہیں تو آپ کو کھدائی کرنی پڑتی ہے، کان میں سے اسے باہر نکال کے اسے پروسیس کر کے آپ اسے خالص حالت میں لاتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ سمجھ آ گیا اپنے اندر میں کھوج لگانے سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ، تزکیہ. میں نے کہا اصل بات ہے دانش مندی پیدا کرنا، अंदर में क्या चीज है? विजडम।
विजडम जी सर।
बस उसी का इस्तेमाल तसव्वुफ कहलाता है। अब ये बात समझ आ गई कि एहसान और तसव्वुफ क्यों नाम रखा? अल्लाह से ताल्लुक में हुस्न पैदा हो जाए और आप अपनी
काम करें
जी
उसमें के साथ करें ताकि आपसे खुश हो, आपको खुश हो,
खुद भी आप खुश हो। जी बिल्कुल सही।
और जब तक मैंने हम अच्छा काम करते तो ये कुछ टाइम तक खुश तो होते हैं ना अपने अंदर कि आज हमने कोई अच्छा काम किया है।
बिल्कुल सही,
वही बात,
बिल्कुल सही। ये बात वाजे हो गई कि तसव्वुफ असल में क्या है। मैंने आपको इसके लफ्जी मतलब भी बता दिए और जो इसके इंट्रिंसिक मीनिंग्स हैं वो भी अर्ज कर दिए। मुर्शिदे करीम ने पूरी जी मुर्शिदे करीम ने इसमें उसकी वजाहत की। आगे पूरा चैप्टर इसी
बहुत खूबसूरत बताया आपने। जी सर बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत अच्छा था कि मैंने पढ़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा।
कोई बात नहीं।
ऐसा एक सवाल और आया है सर, वो भी आया और एक और है, अब मुझे नहीं पता सर आप मुझे जो भी बताए। एक सवाल आया था खुलासा में था कि जो बंदा अपनी रूह से वाकिफ हो जाता है वो इस दुनिया में अल्लाह को देख लेता है। सर एक ये सवाल आया था, और सर एक शरीयत तरीके की रोशनी में अपनी माँ की तरक्की कैसे कर सकते हैं? दो सवाल आ रहे हैं
जी। ये पहला वाला जरा बताए ना
सर। इसमें था कि जो बंदा अपनी रूह से वापस हो जाता है वो इस दुनिया में अल्लाह को देख लेता है।
अब इसका तर्जमा सुन ले। हजूर मुर्शिद करीम ने ये बारहा तकारीर में अपनी तहरीर में ये बात फरमाई है कि इंसान अगर अपनी रूह से आशना हो जाए तो वो अल्लाह को देख लेता है। उसकी दलील वो क्या देते हैं और तरीका क्या बताते हैं कि कैसे देख सकता है? वो फरमाते हैं कि आप अजल में क्या थे, जब अल्लाह ने कौन कहा तो आपका वजूद एक रूह की सूरत में हुआ। क्योंकि रूहों को ये हाल नहीं पता था कि हमें क्यों तखलीक किया गया, हम क्या हैं, क्यों हैं, बस सिर्फ एक एहसास था कि हम हैं, ठीक है। अल्लाह ने उनकी हालत जमूद को तोड़ने के लिए अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट किया और सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ठीक है। अल्लाह की आवाज की वजह से रूहों के अंदर उनके समात बेदार हो गए, उन्होंने सुना। समात आवाज कान में पड़ी ना, यानी उनकी समात इंस्टॉल तो थी, एक्टिवेट हो गई। अल्लाह की आवाज के जेरे असर उनकी समातें एक्टिवेट हो गई, तो उन्होंने फिर जहन ने काम किया कि भी ये क्या आवाज आई। फिर उस आवाज का मफहूम वाज़े हुआ कि भी मुझसे सवाल पूछा गया। फिर उन्होंने सवाल को तोला तो उनके अंदर तजस्सुस बेदार हुआ कि पूछ कौन रहा है भाई, और ये रब क्या होता है। तो उस तजस्सुस के जेरे असर उनकी बसारत बेदार हो गई, आंखों ने काम शुरू कर दिया और उन्होंने अपने सामने अल्लाह रब्बे करीम को देखा। जब देखा तोला, समझा कि क्या पूछा, किसने पूछा, क्या और क्या चाहता है, वो जवाब में क्या सुनना चाहता है। कालू तो उन्होंने कहा, बला ये वो वाली उर्दू वाली बला नहीं है, अरबी का लफ्ज है बला, क्यों नहीं, जी हाँ बेशक। कालू उन्होंने कहा जी हाँ, یعنی آپ ہمارے رب ہیں. اب حضور مرشد کریم یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہماری روح ازل میں رب کو دیکھ چکی ہے تو وہ اب کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب آپ اپنی روح سے آسنا ہوں گے کیا ہوگا؟ روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے. تو جب آپ اپنی روح سے آسنا ہوں گے تو روح نے جو دیکھا ہوا ہے وہ آپ کو بھی بس دکھا دے گی. اب واضح ہو گیا؟ اور کچھ بہت شکریہ جی. اور کسی نے
بہت شکریہ
جی. وعلیکم السلام.
ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خواہش دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سانس پرندے زبان
ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. آپ بات سوال فرمائیں. آپ سوال فرمائیں.
آپ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو ریورس کیا یا وہ اسکرین جو ڈسپلے ہو رہی ہے اسکرین پہ اس کو ریورس کیا؟
حضور مرشد کریم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ روح کا تعلق، پہلے انہیں کہا انہیں پالو، انہیں مانوس کرو. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مانوس کرو. جب یہ رشتہ انس پیدا ہو گیا، یعنی جب ان دونوں کے درمیان، پرندوں کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان انسیت کا، محبت کا وہ تعلق پیدا ہو گیا کہ جب بھی حضرت ابراہیم پکارتے تھے وہ اڑ کے آتے تھے. پھر جب انہوں نے زندہ، مطلب ان کو ذبح کر دیا، تو ہوا کیا کہ ان کے مادی جسم ٹوٹ گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، انہوں نے توڑ دیا ان کو. اس کے بعد جب انہوں نے آواز دی تو ان کی روح، یعنی کہ ان کا جو ریکارڈ تھا وہ پرندوں کی روح نے بحال کرتے ہوئے واپس پرواز کی حضرت ابراہیم کی طرف. یعنی اصل چیز کیا ہوئی؟ رشتہ محبت، تعلق، وہ اتنا سٹرونگ تھا. اب اللہ نے بتایا کہ روحیں چونکہ مجھے پیار کرتی ہیں، لہذا میں جب آواز دوں گا دوبارہ کھڑی ہوں گی. اب واضح ہو گئی بات؟
جی سر. سر ایک
سوال ہے. جی ارشاد.
انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے، اس کے حسن کو بھی دیکھا ہوا، انسان بیسیکلی تو حسن پرست بھی ہے، تو جنت میں بھی رہا ہے وہ، لیکن دنیا میں آ کے وہ اللہ کو بھی بھول گیا اور جنت کو بھی. تو کیا اس نے کیا سر وہ اپنی غلطی کو بھی بھول گیا جو اس نے وہاں پہ سروس دی؟
جی ہاں.
جنت میں
اگر یاد رکھتا تو اسے سب کچھ یاد آ جائے گا. بات یہ ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ اللہ کی صفت ہے، جمال، خوبصورتی، یہ اللہ کی صفت ہے. انسان کے اندر چونکہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، اسی لیے اللہ نے محسن محسن کا لفظ استعمال کیا نا, حسن کا, خوبصورتی کا. اب حسن کسے کہتے ہیں؟ توازن کو, ریشو پروپورشن کے ساتھ بنی ہوئی تصویر کو یا جسم کو آپ کتنا سراہتے ہیں. کسی بھی چیز میں یہ انگریڈینٹس ہوں, توازن ہو, سمیٹری ہو, تو آپ اس کو سراہتے ہیں. یعنی کہ حسن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اسے جمال کا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر بھی ہے, لہذا انسان بھی سراہتا ہے. جی اس کا یہ روزے کا پروگرام جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنے جسم میں نمک اور چینی کی مقداروں کو بیلنس کر لیں. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ یہ بڑا سمپل ہے کہ اللہ نے دیکھے کیسے روزے رکھوائے. حضور مرشد کریم نے شب قدر میں تجلی الہی کا دیدار کیجئے کے نام سے ایک پیمفلٹ لکھا, اس میں پورا پروگرام بتایا کہ پہلے سے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک کیسے کھانا پینا سونا, اس کو کیسے آبزرو کرنا, کتنی مقدار میں کھانا ہے, کتنا وہ گریجولی کم کرنا. ٹھیک ہے نا, اب ہم کیا کرتے ہیں, وہ عید تک جاتے ہیں, اس کے بعد اصل میں ہم چاہتے ہیں کچھ دیکھنا. وہ کبھی کبھی لوگوں کو دکھ جاتا ہے, وہ اسی میں تن رہتے ہیں, لیکن بیسیکلی اٹ از ناٹ ٹو سی سم تھنگ. جب آپ نمک اور چینی کی مقداریں مٹھاس کی مقداروں کو کم کرتے ہیں تو آپ کے اندر ملوکیت پیدا ہو جاتی ہے, فرشتگی آ جاتی ہے, فرشتوں کی خصوصیات ابھر آتی ہیں. یعنی آپ کے حواس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے. ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, ہم دیکھنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, نتیجہ یہ کہ سارا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس عمل کو سال میں ایک دفعہ کے بجائے دو تین دفعہ کر لیجیے, تو کیا ہوگا, آپ کے فوائد دگنے تگنے چوگنے ہو جائیں گے. دوسرے اس کا فائدہ یہ کہ جب آپ دیکھیں نا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا آپ پہ آپ کی ول پاور بہت بڑھتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. یا اور کسی نے پوچھنا؟
یہ جو آپ نے فروٹ پروگرام سے بتایا تھا, یہ وہ کر سکتے ہیں جیسے سال میں دو دفعہ کر لینا؟
ہاں ہاں, فروٹ پروگرام سے سب کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. فوڈ پروگرام میں صرف غذا پہ کنٹرول ہے نا جی, اس میں نیند پہ بھی کنٹرول بتا دیا ساتھ میں. بس فوڈ پروگرام کرے ساتھ میں نیند کا چکر کھول لیں.
اوکے سر, ٹھیک ہو گیا.
اور غنور سے نہ گھبرائیں. کوئی بات نہیں, تو مشق کرنے سے ہوگا نا, آپ اس کو ہونے دیں. ٹھیک ہے
جی,
چلے, خوش رہیے.